الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع سے غزوہ احد کے حالات واقعات اور ان پر اللہ کی طرف سے تبصرہ یہ مضمون ہے کہ جو شروع ہو چکا ہے 3 رکوع پہلے اور مزید 3 رکوع یہی مضمون آگے جاری رہے گا یعنی 6 رکوعوں میں غزوہ احد کے حالات واقعات کا ذکر ہے اور اس پر اللہ کی جانب سے ساتھ ساتھ تبصرہ بھی ہے۔ غزوہ احد کے بارے میں بنیادی باتیں کل عرض کر چکا ہوں، سب کو معلوم ہے، بلکہ ہر مسلمان نے اتنی اسلامیات تو پڑھ رکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو اہم غزوات ہیں اس میں پہلا غزوہ بدر اور اس کے بعد غزوہ احد۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح عطا کی معجزانہ طور پر، غزوہ احد میں وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور وقتی شکست کا سامنا بھی ہوا، وہ کیوں ہوا تھا وغیرہ، یہ ساری باتیں زیر بحث زیر گفتگو آ رہی ہیں ایک ایک کر کے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے، کہنا مانو گے کافروں کا، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں واپس لوٹا دیں گے ایڑیوں کے بل، یعنی پھر اسلام سے واپس حالت کفر میں تمہیں لوٹا کر دم لیں گے، وطن قلیب خاسرین، اور پھر تم جا پڑو گے نقصان میں خسارے میں۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشپناہ ہے، حمایتی ہے، ساتھی ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہی ہے سب سے بہتر مددگار، نصرت فرمانے والا، تمام مددگاروں میں سب سے بہتر وہی ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دل میں رعب، دھاک بٹھا دیں گے، ہیبت ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، بسبب اس کے کہ انہوں نے جو شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ، شریک ٹھہرایا ہے، ایسی چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی سند آج تک جو ہے کسی صحیفے میں نہیں آئی، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور کیا ہی برا ہے ٹھکانہ ظالموں کا، بے انصافوں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اب اصل بات کی طرف آ رہے ہیں غزوہ احد کے حوالے سے، واقعات کے حوالے سے۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا جبکہ تم ان کو قتل کر رہے تھے اللہ کے حکم سے، یعنی جیسے ہی آغاز ہوا ہے اور جنگ چھڑی ہے تو پہلے ہی حلے میں مسلمان حاوی ہو گئے اور انہیں تہے تیگ کر رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے ڈھیل دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے ڈسپلن میں جھگڑا ڈالا، امر میں حکم کے اندر رکھنا ڈالا، وعصیتم، اور نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز دکھا چکا تھا جو تمہیں پسند ہے، یعنی فتح، پن پوائنٹ کر دیا کہ غلطی کہاں ہوئی ہے، کہاں سے پانسا پلٹا ہے، پہلے ہی حلے میں کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمان کی گردنیں مار رہے ہیں، وہ فرار ہو رہے ہیں، مسلمان ان کے پیچھے تعاقب کر رہے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ یہ وہ واقعہ ہے سیرت کا بہت اہم جس میں بڑا سبق ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے پر, احد کے پہاڑ پر ایک درہ تھا اور وہاں 50 تیر اندازوں کو معین کیا تھا. حکم دیا تھا کہ یہاں سے کوئی نہ ہلے, چاہے ہمیں شکست ہو جائے اور تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچ کر کھا رہے ہیں پرندے گد وغیرہ, تم نے نہیں ہلنا. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کمانڈر بنایا, امیر بنایا ان 50 افراد پر, وہ ذمہ دار تھے. چنانچہ جب پہلے ہی حملے میں کفار کے قدم اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو محسوس ہو گیا کہ فتح ہو گئی ہے, دشمن تو بھاگ رہا ہے, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا, وہ جو پہلے بات آئی ہے کہ ہم تم 3,000 یا 5,000 فرشتے بھیجیں گے تمہاری مدد کو, وہ سب وعدے پورے ہوئے. کفار دوڑ رہے ہیں میدان جنگ سے, لیکن اب غلطی کیا ہوئی, وہ جو 50 کھڑے ہوئے تھے وہ بے چین ہو گئے کہ اب ہمارے یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اپنے کمانڈر سے اجازت مانگ رہے تھے, اجازت دو کہ ہم بھی نیچے اتریں اور تعاقب کریں یا جو بھی کریں, فتح تو ہو گئی. وہ کہہ رہے تھے نہیں, ہرگز یہاں سے نہیں ہلنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی, جب تک آپ خود آ کے اجازت نہیں دیں گے ہم میں سے کوئی یہاں سے نہیں ہلے گا. تو حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی ڈسپلن میں, وتنازعتم فی الامر, اور امیر سے جھگڑنا شروع کر دیا, دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں اب تو فتح ہو گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا کہ شکست ہو جائے تو نہیں ہلنا, یہ تو فتح ہو گئی. تو بھائی اللہ کے بندو, انہوں نے سمجھایا کہ شکست تو آخری صورت تھی, یعنی ہر صورت یہاں سے نہیں ہلنا. بڑا واضح میسج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, لہذا میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا. پہلے تو ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا کہ کسی طرح کمانڈر اجازت دے دے, لہذا یہ نہ ہو کہ حکم عدولی ہوئی ہے اور ہم نے جو ہے وہ عصیان کیا ہے, یہ الزام نہ آئے. لیکن جب عبداللہ بن جبیر جو ہیں وہ چٹان کی طرح ڈٹ گئے کہ کوئی یہاں سے نہیں دے, تو 35 ان میں سے 50 میں سے نافرمانی کر کے اور وہاں سے چلے گئے. وعصیتم, تم نے نافرمانی کی, ڈسپلن میں خلل ڈالا, ان ڈسپلن کا مظاہرہ کیا. پھر کیا ہوا, خالد بن ولید جو کفار کی طرف سے جو ان کا رسالہ تھا, گھڑ سوار دستہ اس کو کمان کر رہے تھے, ان کے اندر اسی وقت سے وہ صلاحیتیں موجود تھیں, انہوں نے بھانپ لیا کہ درہ خالی ہو گیا ہے. انہوں نے پہاڑی کا چکر لگا کے پیچھے سے آ کے حملہ کیا اور مسلمان اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے. چنانچہ ایک دم بھگدڑ مچی, اور وہ بھگدڑ مچی کہ بعد میں آگے آئے گا اگلی آیت کے اندر, اس کا نقشہ آگے کھینچا ہوا ہے. چنانچہ یہ ساری صورتحال ہوئی اور پھر 70 مسلمان شہید بھی ہوئے. ادھر سے کفار کو جب اندازہ ہوا کہ پانسا پلٹ چکا ہے, وہ واپس پلٹے, تو پیچھے سے وہ سامنے سے وہ کفار کا لشکر پھر واپس آیا, اور مسلمانوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں. پہاڑوں پر چڑھے جا رہے ہیں لوگ افراتفری میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود زخمی ہوئے, آپ کے پیشانی پر زخم لگا اور آپ کی جو ہے خود کی کڑیاں آپ کے جو ہے رخسار میں گھس گئیں, اور بہت خون بہا, نقاہت ہوئی, بے ہوش ہو گئے. یہاں تک کہ بات اڑا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں, اس سے مسلمانوں کے حوصلے اور جواب دے گئے. یہ جو کہ بد سے بدترین صورتحال کی طرف سے معاملہ پلٹا ہے. کب پلٹا, جب تم نے یہ غلطی کی ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. دیکھیں جماعتی زندگی میں ڈسپلن بہت اہم ہوتا ہے, ڈسپلن نہیں ہے تو پھر جماعت نہیں ہے, اور خاص طور پر پھر ایسے موقع پر جب جنگ کا معاملہ ہو, وہاں تو انڈسپلن وہی سب سے بڑا بلنڈر ہوتا ہے. منکم من یرید الدنیا, تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے طالب ہیں, ومنکم من یرید الآخرہ, اور تم میں وہ بھی ہیں جو آخرت ہی کے چاہنے والے ہیں. دنیاوی فتح یہ بھی ایک دنیا ہی کا حصہ ہے. دنیاوی فتح کی وجہ سے اگر تم نے جو ہے انڈسپلن کیا ہے, تو یہ بھی دنیا کی محبت کا ایک مظہر ہے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, پھر اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ اب تمہیں ذرا جانچے اور تمہیں مزہ چکھائے. اب پانسا پلٹ گیا, اب مسلمان آگے ہیں اور کفار پیچھے ہیں تعاقب میں. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور ساتھ ہی فرما دیا اس غلطی پر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر چکا ہے, ایک سبق تمہیں مل گیا, غلطی کا خمیازہ بھگت لیا, اور جو بھی ایک لیسن تھا میسج تھا وہ تمہیں حاصل ہو گیا, اور اس سے اپنی اصلاح کرو اور اس غلطی کو اللہ نے معاف کیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین, اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمانے والا ہے اہل ایمان پر. اذ تصعدون ولا تلوون علی احد, جب تم چڑھے جا رہے تھے احد پہاڑ کی طرف چڑھ رہے تھے افراتفری میں اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا تھا، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے عقب سے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ تو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا تمہیں غم پر غم، ایک صدمے پر دوسرا صدمہ، صدمے پر صدمہ تمہیں مسلسل پہنچا پھر اللہ کی طرف سے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو، غم نہ کیا کرو اس پر کہ جو نقصان تمہیں ہو، جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ اور جو کوئی مصیبت تمہیں پیش آئے اس پر حزن نہ کیا کرو، زیادہ غمگین نہ ہوا کرو۔ یہ ایک عجیب نفسیاتی حقیقت ہے جو یہاں پر بیان ہوئی ہے، غالب نے اسی بات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ رنج سے کوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، تو یہ جب مشکل بہت زیادہ پڑتی ہے تو اس کے بعد اس کا ایک پھر اینٹی کلائمیکس شروع ہوتا ہے اور پھر وہ آسانی کی طرف بات جاتی ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے باخبر تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا اس غم کے بعد، صدمے کے بعد، ایک امن کی کیفیت، سکون کی کیفیت تمہیں عطا کر دی۔ نعاسا یخشا طائفۃ منکم وہ ایک اونگ تھی، اونگ نیند سے پہلے اونگ آتی ہے، اور وہ تم میں سے ایک گروہ کو اس نے ڈھانپ لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے ہم پر اونگ سی طاری ہو گئی، اتنے صدمے، اتنے رنج، اتنے غم، 70 شہید ہو چکے، بے شمار زخمی ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، بے ہوش ہیں، ان کے شہید ہونے کی افواہ اڑی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کچھ وقت ایسا آیا کہ صحابہ کے الفاظ ہے کہ تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہی تھی نیند کی وجہ سے، اونگ آ گئی عین میدان جنگ میں، اور تھوڑی دیر کی یہ کیفیت رہی۔ اس کے بعد جب وہ کیفیت دور ہوئی تو وہ ایسے حشاش بشاش سے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ایک نئے عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، اور پھر وہ دوبارہ جمع ہوئے اور پھر وہ اکٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرغے میں لیا حفاظت کے لیے، اور پھر کفار کو منہ توڑ جواب دیا، اور بالآخر کفار وہاں سے جانے پر مجبور ہوئے۔ تو یہ ایک خاص اللہ کی طرف سے پھر انعام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر امن کی کیفیت طاری کر دی، اور وہ ایک اونگ تھی جس نے ڈھانپ لیا تم میں سے ایک گروہ کو، یعنی جو سچے اہل ایمان تھے ان پر یہ کیفیت آئی، اور سارا صدمہ اور تھکن وقتی طور پر ختم۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ اور ایک گروہ وہ تھا جنہیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یہ گروہ کون سا تھا؟ وہ جو 300 چلے گئے تھے، انہیں خبریں مل رہی تھیں، عبداللہ ابن ابئی کے ساتھ واپس چلے گئے تھے کہ ہم نہیں لڑتے، ہم نے اپنی جانیں ضائع نہیں کرنی، ہمارا فیصلہ جو ہے ہماری رائے نہیں مانی گئی۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کو اب جو شکست ہو رہی ہے وہاں پر، خبریں تو پہنچ رہی تھی، تو اب کفار کا رخ ہوگا مدینے کی طرف، اب ہماری خیر نہیں، بہرحال ہم بھی مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، اور جب کفار آئیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہم بھی نہیں بچیں گے۔ انہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ وہ اللہ کے بارے میں ایسے ظن اور گمان کر رہے تھے جو بہت ناحق تھے، ناروا تھے، جاہلیت کے سے گمان۔ یقولون هل لنا من الامر من شيء اور وہ کہتے یہ تھے کہ کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار ہے یا نہیں، ہماری بات کیوں نہیں مانی گئی، ہماری رائے کا کیوں نہیں اس کو جو ہے اکوموڈیٹ کیا گیا۔ عبداللہ ابن ابئی کی رائے یہ تھی کہ کھلے میدان میں نکلنے کی بجائے مدینے کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کریں، 3000 کا لشکر ہے، کھلے میدان میں مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ یہ کہنے کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ کہہ دیجئے کہ امر، معاملہ، فیصلے کا وہ سارے کا سارا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہ بھی منافقت کی ایک نشانی ہے کہ مسلمانوں کے امیر ہوں، جماعت کے امیر ہوں، وہ ایک فیصلہ کریں اور کچھ لوگ کہیں کہ جی ہمارا مشورہ کیوں نہیں مانا جاتا۔ یہ بھی ایک مرض ہے، مشورہ اپنی جگہ اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ ہے کہ مشورے کے بعد فیصلہ صاحب امر نے کرنا ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جسے یہ اتھارٹی اللہ نے دی ہے کہ آخری فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی شخص کہے جی کہ ہماری بات نہیں مانی گئی لہذا ہم اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ ایک منافقانہ طرز عمل ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جو تم پر ظاہر نہیں کر رہے تھے،
یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا،
وہ جو بات ظاہر نہیں کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ وہ دل دل میں کہتے تھے کہ اگر اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا، اگر ہماری رائے مان لی گئی ہوتی تو پھر ہم یہاں مسلمان اس طرح نہ مارے جاتے، 70 جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ دیا ہے، وہ اپنے انداز سے سوچ رہے تھے کہ پھر یہ نقصان نہ ہوتا۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، تمہاری رائے یہی تھی نا کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرو، اپنے گھروں میں بھی ہو، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو لازماً باہر نکلتے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے طے ہو گیا تھا کہ انہوں نے قتل ہونا ہے، ان کا آخری وقت آ گیا ہے، الی مضاجعہم، وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف لازماً باہر نکلتے، موت سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، جب وقت آ جاتا تو لازماً کہیں آگے آئے گی الفاظ کہ بڑے مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانچے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، دل میں جو کھوٹ ہے، جو کمزوری ہے ایمان کی، اور جو نفاق ہے، وہ ایسی ہی سچویشن کے اندر نفاق زبانوں پر آ جاتا ہے، باہر آتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، جو سچے اہل ایمان ہیں، ان کے دلوں کو چھان پھٹک کر صاف کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان باتوں کا جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، دل کے راز۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ واپس پھر گئے تھے اس دن کے جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، جب ان کی مٹ بھیڑ ہوئی، یعنی جو فرار ہوئے وہاں سے، بہت سے لوگ بھاگے بھاگے واپس مدینہ پہنچ گئے، اس لیے کہ بھگدڑ مچی ہے، تو جس کے جہاں سینگ سمائے ادھر کو بھاگ نکلا، تو وہ اس دن جو اس فرار ہو گئے تھے، ان نمستذلہم الشیطان ببعض ما کسبوا، وہ سچویشن ہی ایسی تھی کہ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بد حواسی ایسی تھی، لیکن فرمایا کہ ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا ان کے بعض اعمال کے سبب، کچھ ان کے اعمال کے اندر کچھ کمی تھی، کوئی کوتاہی تھی، جس کا مظہر یہ ہوا کہ وہ مزدلی کی وجہ سے بھاگ نکلے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکا ہے، سب کی معافی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تحمل فرمانے والا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا، اہل ایمان ان لوگوں کی مانند مت ہونا جنہوں نے کفر کیا، اور یہاں لفظ کفر اصل میں منافقوں کے لیے آیا ہے، ایمان لانے کے بعد پھر وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو کافروں کی سی ہیں۔ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، اور وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہ مدینہ کے تھے نا منافق، عبداللہ ابن ابی کون تھا، خزرج کا بہت بڑا سردار تھا، یہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں، اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، جب وہ نکلے زمین میں سفر کے لیے، او کانوا غزًا، یا نکلے جہاد کے لیے، قتال کے لیے، غزبے میں شرکت کے لیے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، یہ بھی مدینہ میں ہمارے ساتھ رہ جاتے، ٹھہر جاتے جیسے ہم رک گئے، تو نہ یہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے ہیں۔ بڑے ہی ہمدرد بن کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا نقصان ہوا، ہماری بات نہیں مانی گئی، تو یہ بہت اچھا ہوتا کہ بات مان لیتے تو اس طرح سے قتل نہ ہوتا۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت ڈال دے انہی چیزوں کے ذریعے سے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور زندہ رکھنا یا مارنا یہ تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اس کو دیکھتا ہے، باخبر ہے۔ ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اس آیت کو غور سے پڑھیے گا، اس میں ایک بہت اہم میسج ہے، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ، او متتم، یا اللہ کی راہ میں تمہیں موت آ جائے، ایک تو یہ کہ جہاد کے لیے نکلے اور جہاد میں شہید ہو گئے، ایک یہ کہ جہاد کے لیے نکلے تھے لیکن راستے میں تبھی موت آ گئی، تو وہ بھی شہادت ہے، اس لیے کہ نکلے جہاد کے لیے تھے، تو اللہ کے لیے نکلتے ہو اور اس میں جو ہے شہادت کی موت ہو یا ویسے ہی موت آ جائے، لمغفرت من اللہ ورحمت، تو جو مغفرت اللہ کی طرف سے اور جو رحمت اس کی تمہارے حصے میں آئے گی، خیر مما یجمعون، بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جنہیں تم جمع کرتے ہو، تمام نعمتوں سے، دنیاوی مال و اسباب سے کہیں بڑھ کر اصل نعمت یہ ہے کہ شہادت کی موت کسی کو مل جائے۔ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم ویسے وفات پا جاؤ مر جاؤ گھر میں بیٹھے ہوئے، یا یہ ہے کہ کسی جھگڑے میں گھر میں ہی قتل ہو جاؤ. لیل اللہ تحشرون، بالآخر تو جمع تو ہوگی اللہ کے ہاں، یعنی موت بھی ایک وقت آنی ہے ہر شخص کو اور اللہ کے ہاں پہنچنا بھی ہے، تو کیوں نہ شہادت کی موت ملے؟ تمنا تو اس کی کرنی چاہیے، موت سے فرار تو ممکن نہیں. لہذا ایک بندہ مومن کے دل میں آرزو ہونی چاہیے کہ موت ہو شہادت کی، یہ ہے جو ایمان کا لازمی نتیجہ ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اب جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی، ان ڈسپلن ہوا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو ملنے والی فتح جو ہے وہ بظاہر شکست میں تبدیل ہوئی، بہت بڑا نقصان ہوا، اب ان کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے نبی، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ آپ مسلمانوں کے حق میں نہایت نرم دل واقع ہوئے ہیں، بہت شفیق ہیں، بہت نرم دل ہیں. اور یہ گویا کہ حضور کے دل بھی لگتا تھا کہ شکست کی وجہ سے کچھ دل زخمی ہے، کچھ دل کے اندر ایک رنجش سی ہے ان کے حوالے سے جنہوں نے اتنا انڈسپلن کیا جس سے فتح شکست میں بدلی. تاکید کر کے گئے تھے یہاں سے کوئی نہ ہی لے، پھر 35 چھوڑ کر چلے گئے اور اس سے جو صورتحال بنی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک طرح سے آپ کے دل پر مرہم رکھنے والے الفاظ ہیں کہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ آپ بہت نرم ہیں، شفیق ہیں اپنے ساتھیوں کے حق میں. یہ شفقت اور رحمت اور نرمی جو آپ کے اندر ہے یہی مطلوب ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں اب وہ آگے آ رہے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے تند خو زبان کے سخت اور غلیظ القلب دل کے سخت مزاج کے سخت، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو آپ کے جانسار آپ کے گرد جمع ہوتے ہیں یہ بکھر جائیں، منتشر ہو جائیں. آپ کی رحمت اور شفقت ہی ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے اور دین کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو اب آپ ان کو معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کیجیے اپنے رب سے، ان کی مغفرت کی دعا کیجیے رب سے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو مشوروں میں شامل رکھیے، چونکہ غزوہ احد سے پہلے مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس میں جو ہے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کا اپنا جو رجحان ہے وہ مدینہ میں محسوس ہو کر جنگ کرنے کا تھا، لیکن بہت سے نوجوان جو اس سے پہلے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کی بڑی زوردار قسم کی ان کی خواہش بھی تھی اور ان کی رائے تھی کہ ہمیں باہر نکل کر کھلے میدان میں جنگ کرنی چاہیے، ان کا ایک جذبہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو ہی مقدم رکھا اور اس کے مطابق فیصلہ فرما دیا. تو بہرحال اب جو کچھ ہوا، آئندہ بھی ساتھیوں کو مشوروں میں شریک رکھیے چاہے ان سے غلطی ہوئی ہو کسی بھی اعتبار سے ہوئی ہو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ ایک نتیجے پر پہنچ جائیں، یہاں پر دیکھیے اصول ہے اسلامی جماعت کا، اہم معاملات میں امیر کو چاہیے کہ وہ مشورہ کرے، ساتھیوں سے مشورہ کرے، اس کے بے شمار فائدے ہیں، وہ یہ موضوع اس وقت کا نہیں ہے، لیکن آخری فیصلہ اسے کرنا ہے، یعنی کھلے دل کے ساتھ، اوپن مائنڈ کے ساتھ وہ سب کے مشوروں کو سنے اور پھر اس پر غور و فکر کر کے ایک رائے بنائے کہ سب سے بہتر رائے کیا ہو سکتی ہے. اس لیے اب آسمان سے وحی تو نازل نہیں ہوگی، کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اس کا قائم مقام کیا ہے؟ قائم مقام مشورہ ہے، امیر مشورہ کرے اہم معاملات میں اور دیانت دارانہ انداز میں سب کی رائے پر غور کرنے کے بعد پھر کسی نتیجے و فیصلے پر پہنچے. تو جب آپ ایک فیصلے پر پہنچ جائیں مشورے کے نتیجے میں، فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پر توکل کیجئے، اب گویا اللہ کی رحمت اور مدد ساتھ ہوگی، اور یہی بشارت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعد میں جو دینی جماعت ہوگی اور وہ اگر اس طور سے کرے گی تو ان فیصلوں میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بالآخر ہمیں توکل کرنا ہے اللہ کی ذات پر. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، دیکھو مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرتا رہے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. یہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے میسج ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو کوئی قوت مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی، کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَغْدُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے کسی وجہ سے، اور زیادہ وجہ یہی ہوگی کہ مسلمان خود اللہ کے اور اس کے دین سے بے وفائی کر رہے ہوں، اس کی شریعت کو پاؤں تلے روند رہے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا. فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے، پھر کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا. یہ ہے اٹل فیصلہ، اور وہی آج ہم بھگت رہے ہیں. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، لہذا امریکہ کے ہاتھوں جوتے بھی کھا رہے ہیں، پیاز بھی کھا رہے ہیں، جوتے بھی کھا رہے ہیں، ذلیل بھی امریکہ کے ہاتھوں ہو رہے ہیں، اور اپنا سب کچھ قربان بھی کر رہے ہیں اس پر، اور سوائے اس کے کہ ذلت اور رسوائی کے اور نقصان کے کچھ ہمارے پلے نہیں پڑے. اور پھر بھی سوچتے یہ ہیں کہ نیٹو سپلائی کھولی جائے گی اگر ہمارے یہ مطالبے مان لیے جائیں، اگر ہمیں اتنا معاوضہ مل جائے، ہمیں یہ کچھ اور دے دیا جائے. بھائی تم مدد کسی کر رہے ہو نیٹو سپلائی کی؟ طاغوتی قوتوں کی. وہ آیات بھی ہم پڑھیں گے سورہ نساء کی، یہ کس کی جنگ کر رہے ہو؟ انشاءاللہ آج ہی آئیں گی. وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہو کہ طاغوت کی راہ میں جنگ کر رہے ہو؟ کن کے فرنٹ لائن لائے بنائے ہوئے بنے ہوئے؟ تو یہ تو اللہ کے دین سے اور خود اللہ سے، اس سے بڑی بغاوت کوئی نہیں ہو سکتی. لہذا جب یہ صورت ہوگی تو اللہ تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا، بلکہ ذلت اور مسکرت کا عذاب تم پر مسلط کر دے گا، اور وہی آج ہم پر ہے. لہذا سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیسے ہم اس عذاب سے نکل کر اللہ کی مدد حاصل کر سکیں. سر جوڑ کر بیٹھ کر سوچنے کا ایشو یہ ہے، لیکن اس انداز سے سوچنے کو کوئی تیار نہیں. الا ماشاء اللہ. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. وان یخذلکم، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے اللہ پر، نہ کہ امریکہ پر یا نیٹو پر. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی خیانت کرے یا کچھ چھپا کر رکھے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا یا چھپائے گا تو وہ اپنی چھپائی ہوئی چیز کے ساتھ پیش ہوگا قیامت کے دن. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، اور پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم اور بے انصافی نہیں ہوگی. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی دل میں ایک یہ رکھا، رنجش رکھی ہوئی ہے کہ ان ساتھیوں نے جو غلطی کی ہے آپ نے دل سے معاف نہیں کیا. مفسرین میں سے بعض نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بدگمانی تھی کچھ لوگوں کو کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے تو کہہ دیا تھا ان کو معاف کر دو، لیکن آپ نے شاید دل سے معاف نہیں کیا. تو اس کو اس قرآن مجید نے جواب دیا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی اندر دل میں کوئی قدورت رکھے یا کسی کے خلاف بغض رکھے، اور اس قسم کا اللہ کے حکم کے باوجود جو ہے وہ اس رنجش کو اندر برقرار رکھے. یہ تمہارا سوء ظن ہے اللہ کے نبی کے ساتھ. افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا وہ شخص کے جو تابع ہوا اللہ کی رضا کے، ایک شخص ہے جو اللہ ہی کی رضا چاہتا ہے ہر معاملے میں. کمن باء بسخط من اللہ، کیا برابر ہو سکتا ہے اس کے وہ شخص کے جس نے اللہ کا غصہ کمایا، اللہ کا غضب کمایا. وماواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے درجے ہیں مختلف ہیں اللہ کے ہاں، بہت سے درجات ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان مانو، اللہ کا احسان ہے اہل ایمان پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اس نے بھیج دیا تم میں ایک رسول جو تم ہی میں سے ہے، مسلمانوں ہی میں سے ہے، اہل عرب میں سے ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ رسول جو ہے انہیں آیات پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی. ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. تم نبی کے بارے میں سوء ظن کر رہے ہو، اللہ کا احسان مانو کہ اس نے وہ نبی اور وہ پیغمبر تمہیں تمہارے اندر بھیجے ہیں، مبعوث فرمائے ہیں، جن کی یہ شان. اولما اصابتکم مصیبتن، قد اصبتم مثلیہا، اور کیا جس وقت پہنچی تمہیں ایک مصیبت، ایک تکلیف، اور جبکہ تم اس سے دگنی تکلیف اپنے دشمن کو پہنچا چکے، قلتم انا ھذا، تم نے کہا یہ کہاں سے آئی، یہ شکست کیسے ہو گئی؟ قائد بات ہے، مسلمانوں میں سے بعض کو تعجب ہو رہا تھا کہ شکست کیسے ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان پر تعجب فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایک مصیبت پہنچی، اس سے پہلے اس سے دگنی مصیبت تم پہنچا چکے ہو اپنے دشمنوں کو. یعنی غزوہ بدر میں 70 جو ہیں سرکردہ افراد، سرداران قریش، قتل بھی ہوئے اور 70 کو قیدی بھی بنایا گیا. غزوہ احد میں مسلمانوں کے 70 شہید ہو گئے، قیدی ایک بھی نہیں بنا. تم نے ان کو دگنی جو ہے وہ سختی میں ڈالا تھا، تم انہیں چرکا لگا چکے تھے ڈبل، لیکن جب تمہیں بھی اس کچھ نقصان پہنچا تو تم نے کہا یہ کہاں سے ہوا، یہ شکست کیسے ہو گئی، ہمیں ناکامی کیوں ہو گئی؟ قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے آئی ہے، یہ تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ ہے. اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تمہیں پیش آیا، جو تم پر گزرا اس دن کے جب دو لشکر آمنے سامنے ہوئے، فبإذن اللہ، تو سب کچھ اللہ ہی کے اذن سے، اجازت سے تھا. ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے ان کو کہ جو سچے اہل ایمان ہیں. آزمائشوں کے اندر ہی گزرنے سے پتہ لگتا ہے کہ حقیقی مومن کون ہے اور کون وہ ہے جس کا ایمان صرف زبان کی نوک پر تھا، ذرا سی تکلیف آئی اور وہ ایمان جو ہے وہ ملبے کی طرح اتر گیا اور اندر سے نفاق ظاہر ہو گیا. ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ نمایاں کرے، واضح کر دے ان کو کہ جو منافق ہیں، ان کے نفاق پہ ابھی تک پردہ پڑا ہوا تھا، اب وہ کھل کر سامنے آ گیا. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ آؤ اور لڑو اللہ کی راہ میں، قتال کرو اللہ کی راہ میں، یا کم سے کم مدینہ کی حفاظت کے لیے دفاع تو کرو، دشمن چڑھ کر آیا ہے تم پر اور تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرنا چاہتے، تو اپنا دفاع تو کرو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، انہوں نے ایک ایسا جواب دیا کہ جو انتہائی سے زیادہ توہین آمیز کہنا چاہیے. کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو پھر ہم تمہارے ساتھ چلتے. یہ خام خواہ ڈرامہ بازی تھی، نورا کشتی تھی، یا بعض نے اس کا مفہوم یہ لیا کہ جنگ تو یہ تھی نہیں، اتنا بڑا وہ 3000 کی تعداد میں تھے اور ان کے پاس ناؤ لشکر زیادہ تھا، جنگ کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ ہم کر سکتے، پہلے ہی مرحلے پر ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے وغیرہ وغیرہ، اگر کوئی مقابلہ ہوتا تو ہم آتے. یعنی یہ ہمارے شایان نشان ہی نہیں تھا کہ ہم اس جنگ میں شریک ہوتے. انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے. دیکھیے نفاق جو ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور واضح ہوگا سورہ نساء میں جا کر، ایسے منافقین تو گنتی کے چند تھے کہ جو پہلے دن سے سازش کے طور پر ایمان لائے ہوئے ہوں اور اندر سے کافر ہوں اور اوپر سے انہوں نے لبادہ اسلام کا اوڑھ لیا ہو. اکثریت وہ تھی کہ جو اسلام کی حقانیت کو پہچان کر دلی یقین کے بعد ایمان لائے، لیکن دنیا کی محبت نہیں نکل سکی، مال کی محبت، دنیا کی محبت. چنانچہ جب قربانی دینے کا مرحلہ آیا، جب تقاضے آئے خرچ کرو، نکلو، قتال کرو، جہاد کرو، اب انہوں نے دین چرانا شروع کر دیا، بہانے بنانے لگے، پھر جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دی. یہ نفاق کا آغاز تھا. ابتدا میں سازش کے طور پر وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، پہلے واقعتاً ایمان لائے تھے، پازیٹیولی اکثریت ہوتی. چنانچہ اس کے بعد سخت حالات ہوتے تھے تو وہ ایک اینڈ پہ کھڑے ہوتے تھے نفاق کے زیادہ قریب، حالات کچھ بہتر ہوتے تھے تو ان کا جو ہے پینڈولم سوئنگ کر رہا ہے، ایک طرف اسلام ہے ایک طرف کفر ہے، نفاق جو ہے وہ بیچ میں سوئنگ کر رہا ہے. کسی وقت ایمانی کیفیت بہتر ہو گئی، کسی وقت نفاق کی جو ہے صورتحال وہ آگے چلی گئی ہے. اس دن جب انہوں نے یہ بات کہی، فرمایا ہم بالکفر یومئذ اقرب منہم بالایمان، اس دن یہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے، یہ کفر کی سرحدوں تک پہنچ چکے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور اپنے منہ سے وہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، دل کی باتیں چھپا جاتے ہیں. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں.
الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا،
جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، اور یہ بھائیوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے وہ بھائی بند جو شہید ہو چکے ہیں اس غزوے کے اندر،
وقعدوا اور خود بیٹھ رہے یہ لوگ، یہ تو خود جنگ میں تو انہوں نے حصہ خود لیا نہیں،
کہہ یہ رہے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو کبھی قتل نہ ہوتے، بار بار یہی انہیں حسرت ہو رہی ہے.
قل فادروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین،
اے نبی ان سے کہیے کہ اپنے اوپر سے ذرا موت کو دور کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، ٹال سکتے ہو موت کو.
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا،
اور ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے کہ وہ مردہ ہیں. یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا تھا،
ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات،
اور یہاں سورہ آل عمران میں اس سے بھی زیادہ جاہ و جلال کے ساتھ مضمون آیا،
ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا،
ہرگز گمان نہ کرنا ان کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں.
بل احیاء عند ربهم یرزقون،
نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس کھا پی رہے ہیں، رزق مل رہا ہے انہیں.
فرحین بما آتاهم اللہ من فضله،
اور وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں اس پر کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، نوازا ہے. یعنی شہید وہ ہے کہ اس کا تو یہاں سے آنکھ بند ہوئی اور وہ سیدھا جنت میں، تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا.
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ،
اور وہ خوشخبری حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ابھی تک ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، ابھی ان کے ساتھ نہیں پہنچے، وہ انتظار میں ہیں کہ اوروں کو بھی یہ مقام نصیب ہو.
اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون،
ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی اندیشہ اور غم اب انہیں لاحق ہوگا.
يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ،
وہ شاد کام ہوتے ہیں ان نعمتوں سے جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی ہیں، اللہ کی طرف سے نعمتیں اور جو فضل انہیں حاصل ہے.
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ،
اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں.
الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ،
وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کا حکم مانا، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، اس کے بعد من بعد ما أصابهم القرح، اس کے بعد کہ انہیں ایک زخم لگ چکا تھا. شکست کے بعد مسلمان جو ہیں بہت سے زخمی تھے، دل بھی غمگین تھے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب ہمیں پھر دشمن کا تعاقب کرنا ہے، اس لیے کہ جب کفار چھوڑ کر چلے گئے، ابو سفیان جو ہیں وہ اس وقت کفار کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، اور انہیں بڑی تسلی ہوئی کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی، لیکن جب نکلے تو انہیں خیال آیا کہ ہم نے اپنی فتح کو اس کے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا، چھوڑ کر آ گئے، تو دل میں خیال آیا کہ واپس جائیں اور مسلمان شکست خوردہ ہیں اور بالآخر ان کو سب کو ختم کر کے اور خاتمہ کر کے اور شکست کو اپنے انجام تک پہنچا کر پھر آئیں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دیا، آپ کو بھی خیال آئے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ واپس آئیں. چنانچہ آپ نے ساتھیوں کو حکم دیا، آپ جس حال میں بھی ہو جیسے بھی ہو، اور دشمن کا تعاقب کرو. چنانچہ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، اس کے بعد کہ انہیں زخم لگے ہوئے تھے اور انتہائی صدمے سے دوچار تھے. للذین احسنوا منہم، ان میں سے جنہوں نے حسن عمل کا مظاہرہ کیا، واتقوا اجر عظیم، اور تقوی کی روش اختیار کی، ان کے لیے اجر عظیم ہے. ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شاباش دی ہے یہاں کہ اس حال میں بھی انہوں نے اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کیا. چنانچہ جب ابو سفیان کو اطلاع ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تعاقب کر رہے ہیں، تو اس نے ارادہ چھوڑ دیا، اس کے دل میں بھی ہیبت آئی اور دھاک بیٹھی مسلمانوں کی، اور وہ پھر چلے گئے واپس مکہ کی طرف.
الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کے جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم،
کہ مکے والوں نے تمہارے مقابلے کے لیے جمعیت اکٹھی کی ہے، فخشوہم، دشمن نے بڑی طاقت اکٹھی کی ہے، تو تم ان سے ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا. یہ بھی کچھ کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان نے ایک لشکر، ایک تجارتی قافلہ مکے سے آ رہا تھا، اور انہیں یہ کہا، کچھ پیسے دیے، کہ بھئی وہاں جا کر یہ بات پھیلاؤ کہ کفار جو ہیں کفار مکہ دوبارہ مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں تاکہ وہ ڈر جائے. یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں الٹے سیدھے, لیکن یہ کہ اس کا بھی مسلمانوں پر کوئی اثر نہیں ہوا, یہ سارے حربے انہوں نے آزمائے. تو الذین قال لهم الناس, وہ لوگ کہ جن سے کہا لوگوں نے, ان الناس قد جمعوا لكم, دشمن نے تمہارے لیے بڑی طاقت اکٹھی کی ہے, فخشوهم, تو ڈرو ان سے, فزادهم ایمانا, تو اہل ایمان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل, ان کی زبانوں سے نکلا کہ اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے اور وہ کیا ہی خوب ہے کارساز, وہ ہے کام بنانے والا. یہ بڑا توحیدی اعتبار سے بہت ہی جامع جملہ ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے. فانقلبوا بنعمة من الله, تو پھر وہ لوٹے یعنی وہ مسلمان اللہ کی نعمت کے ساتھ, وفضل, اور اللہ کے فضل کے ساتھ. تعاقب کیا انہوں نے, تھوڑی دور تک آگے گئے مسلمان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد تک, مدینہ سے 8 میل آگے تک گئے, اور پھر جب معلوم ہوا کہ وہ کفار کے لشکر جو ہیں وہ مکے تک جا چکے ہیں اور پہنچ گئے, تو پھر واپس آئے. لم يمسسهم سوء, مسلمانوں کو کوئی گزند نہیں پہنچا, کوئی نقصان نہیں ہوا. واتبعوا رضوان اللہ, اور انہوں نے پیروی کی تھی اللہ کی رضا کی, اللہ کی خواہش کی. واللہ ذو فضل عظیم, اور اللہ تعالیٰ بہت فضل فرمانے والا ہے, عظیم ہے, بہت عظمت والا ہے. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه, اے مسلمانوں یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو خوف زدہ کرتا ہے, اپنے دوستوں سے خوف زدہ کرتا ہے. شیطان کے دوست کون ہیں؟ مکہ کے مشرکین, ان سے بڑھ کر یہود. تو یہ مسلمانوں کو خوف زدہ کرتا ہے کہ یہ چڑھاری کریں گے, تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, یہ چڑھ کر آ رہے ہیں. فلا تخافوهم, تم ان سے مت ڈرو. وخافونی ان کنتم مومنین, ہاں ڈر رکھو میرا اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, اور اے نبی آپ کو غم میں نہ ڈالیں, پریشان نہ کریں وہ لوگ کے جو کفر کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے. کبھی یہود کا کوئی وفد جا رہا ہے مکے والوں سے مل رہا ہے, کبھی مکے والے آ کے ان سے مل رہے ہیں, بڑے آنیاں جانیاں ہیں. تو مایا کہ اسے آپ نہ گھبرائیں, یہ کفر کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, آپ کو غمگین نہ کریں, آپ اس سے پریشان نہ ہوں. انہم لن یضروا اللہ شیئا, بے شک وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا. یرید اللہ ولا یجعل لهم حظا فی الاخرہ, اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے, ہر خیر سے محروم ہو جائیں یہ اللہ کے دشمن, اور آخرت میں ان کے لیے کوئی خیر نہ بچے. ولہم عذاب عظیم, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے, اب یہاں ذکر ہو رہا ہے منافقین کا, لن یضروا اللہ شیئا, وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولا یحسبن الذین کفروا, اور ہرگز گمان نہ کریں یہ کافر, انما نملی لهم خیر لانفسهم, کہ ہم جو ان کو ڈھیل دیتے ہیں مہلت دیتے ہیں کہ تو ان کے لیے اس میں کوئی خیر ہے کوئی فائدہ ہے. انما نملی لهم لیزدادوا اسما, ہم مہلت ان کو دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں تاکہ یہ گناہ کے اندر اور آگے بڑھیں. ولہم عذاب مہین, اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, اب 13 برس مکہ کے اندر مسلمانوں پر اتنی سختی رہی لیکن کفار کو ڈھیل دی ہوئی تھی, جیسے چاہ رہے تھے ستا رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں, صحابہ کو ستا رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی گرفت سے باہر ہیں, قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں. اللہ تو چاہتا ہے کہ ہر خیر سے محروم ہو کر جائیں گے اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں جلیں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے اہل ایمان کو اس حالت پر کہ جس پر تم ہو. حتی یمیز الخبیث من الطیب, جب تک کہ وہ ممیز نہ کر دے ناپاک کو پاک سے. اگر حالات بڑے ٹھنڈے رہیں سازگار رہیں تو پھر آزمائش ہی کوئی نہ ہو تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس میں کتنا ایمان ہے کتنی استقامت. اس کے لیے یہ امتحان آزمائشیں لازماً آتی ہیں اور یہ اللہ کا قانون ہے دستور ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اور اللہ کا یہ معاملہ بھی نہیں کہ وہ تم سب کو غیب پر مطلع کر دے, یعنی آزمائشوں کے ذریعے سے چھانٹی ہو جاتی ہے یہ سچے اہل ایمان ہیں اور یہ جھوٹ موٹ کے ہیں, تو کوئی کہے کہ سخت آزمائش پر ڈالنے کی بجائے اللہ تعالیٰ ایک نسبی فراہم کر دے, بتا دے کہ کون کون سچے ایمان والے ہیں اور کون کون جو ہیں وہ جھوٹ موٹ کے دعوے دار ہیں. تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا طریقہ نہیں کہ وہ ہر ایک کو غیب سے مطلع کرتا رہے, اس کے لیے صرف نبی ہوتا ہے جسے خبریں دی جاتی ہیں, وہی تو صرف نبی پر آتی ہے, لیکن باقی مسلمانوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون نام نہاد مومن ہے اور کون ہے جو منافق ہے اور یہود و نصارہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والا ہے. یہ آزمائشوں میں پتہ لگے گا. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء, لیکن اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور رسولوں کو غیب کی اطلاع بھی دیتا ہے. فآمنوا بالله ورسله, بس تم تو ایمان داو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم یقین پر رہو گے, اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے, فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا ثواب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ, اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں اس مال میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اپنے فضل سے, وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخل کرنا ان کے لیے ان کے حق میں بہتر ہے, انہوں نے اپنا مال بچا لیا ہے, باقی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور یہ جو ہیں تہی دست ہیں, ان کے ہاتھ پر لے کچھ نہیں رہے گا. ہرگز ایسا گمان نہ کریں, بل ہوا شر لہم, بلکہ یہ بخل جو وہ کر رہے ہیں یہ ان کے حق میں انتہائی شر کا باعث ہے, نقصان کا باعث ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, ان قریب یہی مال ان کے گلوں میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا, توق کی شکل میں قیامت کے دن. وللہ میراث السماوات والارض, اور آسمانوں اور زمین کی کل میراث تو اللہ ہی کی ہے, یہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے لیے رہ جانے والا ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.